احمد مختار زبان اپنی چسائے، رحمت احمد مختار زبان اپنی چسائے، جو رد پات ہے خیبر جسے جھولے میں جھلائے، عصمت فاطمہ زہرا جسے گودی میں کھلائے، عظمت قصہ آدم جسے آئینہ دکھائے، صبر کی ریت میں جب اس کا لہو چھنتا ہے، صبر کی ریت میں جب اس کا لہو چھنتا ہے، تب کہیں ایک حسین ابن علی بنتا ہے۔ مر محمد وال محمد سلام۔ اب مجلس سے خطاب کے لیے حجت الاسلام علامہ سید شاہ نادا صاحب قبلہ جوادی سے ملتمس ہوں، گرونا تفور میں ممبر ہوں، بآواز بلند نعرہ سلامات، بار دیگر نعرہ سلامات۔ آپ حضرات سے گزارش ہے آگے آ جائیں، ابھی بہت جگہ ہے۔
اور محمد آل محمد سلامات،
نعم المولى ونعم النصير، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. سلام رب العالمين بما يدعي جزاء البشر، مگر میری طرف مسلسل پروردگار کی طرف سے وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود فقط ایک ہے، جو اس سے ملاقات کا امیدوار ہے اسے چاہیے کہ نیک عمل انجام دے، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے. توحید پروردگار سے متعلق جو سلسلہ کلام آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا اس کے پانچویں مرحلے پر ایک شعبہ توحید کے کچھ تفصیلات اور بھی آپ کے سامنے گزارش کرنا ہے. کل میں نے یہ عرض کیا تھا کہ عبادت صرف ذات واجب کے لیے ہے, اس کے علاوہ کوئی مستحق عبادت نہیں. آج یہ گزارش کرنا ہے کہ حقیقی ملک اور واقعی مالکیت صرف پروردگار کے لیے ہے جس میں اس کا شریک کوئی نہیں. تبارک الذی بیدہ الملک, بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھوں میں ملک ہے. قرآن مجید نے بار بار اس حقیقت کی طرف انسان کو متوجہ کیا کہ یہ کل کائنات, یہ سارا ملک پروردگار کا ہے, اس کی مالکیت میں کوئی اس کا شریک نہیں. اس دنیا پر نگاہ ڈالیے تو بیدہ الملک, سارا ملک اس کے ہاتھوں میں ہے. اس دنیا کے بعد دوسرے عالم پر نگاہ ڈالیے تو آواز آتی ہے لمن الملک اليوم, بتاؤ آج ملک کس کا ہے. اس کے بعد ایک ہی آواز فضا میں گونجتی للہ الواحد القہار, سوائے خدا واحد قہار کے کوئی ایسا نہیں ہے جو اس ملک کا مالک اور صاحب اختیار ہو. اس سلسلے میں چار باتیں قابل توجہ ہیں جن کو مختصر الفاظ میں گزارش کرنا ہے, تفصیلات پر آپ خود غور کریں گے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ پروردگار کے لیے جب مالکیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی کچھ اور ہیں, اور ہمیں اور آپ کو جب مالک کہا جاتا ہے تو اس کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں. ملکیت کا ایک تصور ہے واقعی ملکیت, جہاں مالک اپنی ملکیت کا صاحب اختیار ہو, اور ملکیت کا ایک تصور ہے قانونی ملکیت, جہاں مالک کو اپنی ملکیت کا اختیار کچھ نہیں ہوتا, فقط قانون نے صاحب اختیار بنا دیا ہے لہذا صاحب اختیار کہا جاتا ہے, ورنہ اس کے علاوہ مالک کا اس کی ملکیت پر کوئی اختیار نہیں. مثال کے طور پر میں نے بازار سے یہ رومال خریدا ہے, قانون یہ کہتا ہے کہ خریدنے سے پہلے بیچنے والا اس کا مالک تھا, جب آپ نے قیمت ادا کر دی اب آپ اس کے مالک ہو گئے, مالک بدل گیا, پہلے مالک کوئی اور تھا اب مالک کوئی اور ہو گیا ہے, مگر ملکیت جس حال میں تھی اسی حال میں ہے, اس میں کوئی تغیر پیدا ہونے والا نہیں ہے. یعنی اگر میں یہ چاہوں کہ رومال خریدنے کے بعد مجھے فی الحال پیسے کی ضرورت ہے, مجھے فی الحال رومال کی ضرورت نہیں ہے, میں اس رومال سے کہوں کہ مجھے فی الحال تیری ضرورت نہیں ہے, مجھے پیسے کی ضرورت ہے اور تو میری ملکیت ہے, تیرا فرض ہے کہ جو میں کہوں اس کے مطابق کام کرے, لہذا تجھے فی الحال نوٹ بن جانا چاہیے. اگر انسان صبح سے شام تک تسبیح لے کے پڑھتا رہے تو رومال کی صحت پر کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مالک تو کہے جاتے ہیں مگر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے. قرآن مجید نے دنیا کے مالکوں کو متوجہ کیا لا تم شیف الارض مرحا, دیکھو زمین پر چلو تو عقل کے نہ چلو. آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ ذرا غرور رکھتے ہیں, جن میں کچھ تکبر پایا جاتا ہے, جن کے پاس چار پیسے آ گئے ہیں تو عہدہ مل گیا ہے, ان کے زمین پر چلنے کے دو ہی طریقے ہوتے ہیں, یا یوں چلیں گے کہ جیسے گھوڑوں کے چاپوں کی آواز آ رہی ہے, اور یا یوں چلیں گے کہ سر اتنا اٹھ جائے کہ سر بلندی دور سے نظر آنے لگے. قرآن مجید آواز دے رہا ہے اے ابن آدم ہوش میں آ جا, زمین میں عقل کے نہ چلو, اس لیے کہ تم دو میں سے کوئی کام نہیں کر سکتے. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا, نہ زمین کو ٹھوکر مار کے شگافتہ کر سکتے ہو نہ سر اٹھا کے پہاڑوں کے برابر ہو سکتے ہو. تمہیں تو اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے, پہاڑ تو جمادات میں ہے, تم اس کے برابر بھی اونچے نہیں ہو سکتے. حج یہ کہ وہاں جا کے بھی اونچے نہیں ہو سکتے, یہاں بیٹھ کے کیا ہو جاؤ گے.
بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مغرور جب پہاڑ کی آڑ لیتا ہے تو اس منحوس کی وجہ سے پہاڑ بھی ڈوب جاتا ہے. اتنا بڑا طوفان طوفان نوح کے نام سے آیا, ساری دنیا ڈوب رہی ہے, ساری دنیا غرق ہو رہی ہے. باپ بیٹے کو آواز دے رہا, بولے یار کب مانا, آ بیٹا میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا, آج کوئی بچانے لا سم الیوم من امر اللہ, آج کوئی امر خدا سے بچانے والا نہیں ہے. واہ جیسا ابھی جبل یا سمنی میں جا رہا ہوں پہاڑ پر, پہاڑ مجھے بچا لے گا, شاید وہ خود بچ جاتا. یہ غور نہیں کیا آپ نے, اگر یہ منحوس نہ گیا ہوتا تو شاید پہاڑ ہی ڈوبنے سے بچ گیا ہوتا. مگر جب پانی عذاب الہی کا وہاں تک جائے کہ اسے ڈبونا ہے جو پہاڑ پر گیا ہے, تو نتیجہ یہ کہ پہاڑ بھی ڈوبے گا, بجائے اس کے کہ یہ اس کو بچاتا اسی نے اس کو ڈبو دیا. غور کیا آپ نے, تو انسان تو اتنی بلندی بھی حاصل نہیں کر سکتا کہ اس بات پر اکڑ رہا ہے. روایات میں یہ فقرہ پایا جاتا ہے کہ جب کوئی انسان زمین پر اکڑ کے چلتا ہے تو زمین زبان حال سے آواز دیتی ہے, چند دنوں اور انتظار کر لو, ٹھوکر مارو برداشت کریں گے, تہکے مارو برداشت کریں گے, جو انداز چاہو اختیار ہو سب برداشت کریں گے, مگر اتنے دن جتنے دن تم ابھر رہو گے. مگر جس دن ہماری گود میں آ گئے, جس دن ہمارے قبضے میں آ گئے, اس دن ایسے پیس ڈالیں گے کہ نشان بھی نہیں ملے گا. غور کیا آپ نے, میں 10-20-50 ہزار ایکڑ زمین کا مالک ہوں, ہر قانون میں لکھا ہوا ہے اتنا خطہ ان کا ہے, یہ خطے کے مالک ہیں, مگر جب زمین میں دفن کر دیے گئے, 10 سال کے بعد کسی کو خیال پیدا ہوا تو چلے دیکھیں اب مولانا کا حال کیا ہے. اس لیے کہ اتنی بڑی زمین کے مالک ہیں, ملکیت کو تو حق نہیں کہ مالک کو ہاتھ لگائے. یہ توجہ کی آپ نے, ملکیت کو تو یہ اختیار نہیں کہ مالک کو ہاتھ لگائے, مالک کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ ملکیت کو جیسے چاہے الٹ پلٹ کر دے. اب جو زمین کو کھولا گیا ڈھونڈ رہے ہیں کہ جن کو سپرد کر کے گئے تھے وہ کہاں چلے گئے, اب کوئی نام و نشان نہیں مل رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ قانون نے آپ کو صاحب اختیار بنا دیا تھا, ورنہ آپ صاحب اختیار تھے نہیں, ورنہ اگر واقعی صاحب اختیار ہوتے تو 100 سال بھی گزر جاتے, زمین کی مجال تھی جو آپ کو ہاتھ لگا دیتی, زمین کی مجال ہے جو اپنے مالک کو ہاتھ لگا دے. مگر ظاہر ہے کہ انسان کا مٹی میں مل جانا یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان فقط قانونی ملکیت رکھتا ہے, واقعی اپنی ملکیت پر کوئی اختیار نہیں رکھتا. اسی لیے پروردگار نے جب اپنی مالکیت کا اعلان کیا تو صاف لفظوں میں کہا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. پروردگار کا نام مالک نہیں ہے بلکہ ہر شے کا اختیار بھی رکھتا ہے, جب تک چاہے گا اس مٹی کو مٹی رکھے گا, جب تک چاہے گا پانی کو پانی رکھے گا, جب تک چاہے گا آگ کو آگ رکھے گا, جب تک چاہے گا ہوا کو ہوا بنا کے رکھے گا, جب تک چاہے گا زمین کو زمین رکھے گا, جب تک چاہے گا آسمان کو آسمان رکھے گا, جب چاہے گا پورے نظام کو رکھے گا. یوم الصبح جل الارض غیر الارض والسماوات, نہ زمین زمین رہ جائے نہ آسمان آسمان رہ جائے, اس دن تو اندازہ ہوگا مالک کسے کہتے ہیں. جب ساری کائنات کا نقشہ بدل جائے تب یہ اندازہ ہوگا مالکیت کے معنی کیا ہوتے ہیں. تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں ساری ملکیتیں جتنی پائی جاتی ہیں یہ خالی قانون کے الفاظ ہیں جنہوں نے مالک بنا رکھا ہے, ورنہ واقعی مالک کوئی نہیں, واقعی صاحب اختیار کوئی نہیں ہے. قانون جس کو جتنا چاہے آگے بڑھا دے, اور قانون جب چاہے انسان کو کھینچ کے اس کی اوقات تک پہنچا دے. یہ تو قانون کے کھیل تماشے ہوتے ہیں, اس کے علاوہ اس کی واقعیت کچھ نہیں ہوتی. آج حکومت نے ایک کاغذ کو معتبر بنا دیا ہے, اسے 1000 روپے کا نوٹ کہا جاتا ہے. کل قانون نے اپنا اعتبار کھینچ لیا, کوئی 2 روپے میں خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, سادہ کاغذ دیں گے لکھنے کے لائق تو ہوگا, یہ تو لکھنے کے قابل بھی نہیں ہے. اور کیا آپ نے, یعنی قانون اتنا اونچا بنا دیا, قانون لکھیں تو اس کی اوقات تک پہنچا دیا. نہ واقعی پہلے وہ 1000 کے قابل تھا, نہ وہ 2 روپے کے قابل ہے, جو تھا وہی تھا. لیکن قانون کبھی اوپر لے جاتا ہے کبھی نیچے لے جاتا ہے. آدمی معمولی سڑک پر ٹہل رہا ہے, کوئی سلام کرنے کی زحمت نہیں کرتا. قانون نے عہدیدار بنا دیا, یہ سڑک سے گزر گئے لوگ منتظر کھڑے ہیں سلام کرنے کے لیے, اگلے الیکشن میں ہار گئے. اب وہ منتظر ہیں ہر ایک کو سلام کرنے کے لیے، کوئی سلام لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہ سب قانون کے تماشے ہیں، اس میں واقعیت کچھ نہیں ہوتی ہے. یہ تو انسان فریب خوردہ ہے، دھوکا کھائے ہوئے ہے. جو انسان ان باتوں کی بھی کوئی حقیقت سمجھتا ہے، ورنہ اس دنیا کی کیا حقیقت ہے؟ یہ دنیا کا کھیل ہے جو چل رہا ہے اور ہر آدمی اس پر خوش ہو رہا ہے. واقعی کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، مگر پروردگار جو اپنے کو مالک کہتا ہے تو ملک خدا کا مطلب یہ ہے کہ ذرے سے لے کے آفتاب تک سب اس کے اختیار میں ہے. اسے کسی قانون نے مالک نہیں بنایا، وہ تو خود ہی قانون بناتا ہے. توجہ کیا آپ نے؟ پہلا فرق جو دنیا کی مالکیت میں اور مالک الملک کی مالکیت میں پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ سب کی مالکیت قانونی ہے، مگر مالک کی قانونی ملکیت واقع حقیقی ہے کہ وہ صاحب اختیار ہے، صاحب قدرت ہے. دوسرا مسئلہ جو اس مقام پر قابل توجہ ہے وہ یہ کہ مالک نے کہا یہ دل ملک ہمارے ہاتھوں میں ملک ہے. کون سا ملک؟ کون سا ملک؟ اس زمانے میں دو ہی چیزیں ہیں کہ جن کی گنتی بتانا مشکل ہے. مردم شماری کے بارے میں تو ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا کہ کسی ملک کی صحیح مردم شماری ممکن ہی نہیں ہے، اور واقع ممکن نہیں. اگر واقع ساری حکومت سارا زور لگا دے کہ مردم شماری مکمل ہو جائے، ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ یہ کام ایک منٹ میں تو ہوگا نہیں. اور کریں چھوٹے سے چھوٹا ملک جہاں لاکھ دو لاکھ کی آبادی ہو، اگر آپ وہاں کی مردم شماری کرنا چاہیں اور آپ چاہیں کہ ایک منٹ کے اندر پورے ملک کے افراد کو گن لیا جائے، یہ ہو نہیں سکتا. اور جہاں ایک منٹ گزر گیا بتائیے، یا ایک منٹ گزر گیا یا آبادی بڑھ گئی یا آبادی گھٹ گئی. ایک منٹ پہلے ہم نے شمار کیا تھا کہ ملک کے اندر رہنے والے 10 لاکھ آدمی ہیں، جتنی دیر میں فیگر دیں معلوم ہے ایک صاحب چلے گئے، مردم شماری غلط ہو گئی، یا دو بچے پیدا ہو گئے پھر حساب غلط ہو گیا. یہ کام وہ جو ہو ہی نہیں سکتا. بہت ہی آپ نے، یہ تو پرانی بات ہو گئی. ہر دور میں کہا جاتا تھا کہ صحیح مردم شماری کا دنیا میں کوئی امکان ہی نہیں ہے جب تک کوئی ایسا گننے والا نہ پیدا ہو جائے کہ جس کی نگاہ میں کل کائنات رہے. تو اسے گننے کی ضرورت نہیں، وہ پہلے سے سب جانتا ہے. لیکن اگر آپ شمار کرنا چاہیں گے تو کبھی شمار صحیح نہیں ہو سکتا ہے. لیکن اس زمانے میں دو مسئلے اور پیدا ہو گئے کہ جن کا شمار کرنا مشکل ہوتا ہے، جن کا حساب لگانا مشکل ہوتا ہے. ایک کا نام ہے فیشن. اکثر لوگ آج کل یہ فیشن چل رہا ہے، اس سے کون پوچھے کہ آج کل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ موضوع سے متعلق ہو یا نہ ہو، لیکن باہر کچھ ضروری مسائل ہیں جو ضمناً کا ذکر آ جانا ضروری ہے. اخبار میں ایک واقعہ پڑھا، ایک صاحب دکان پر گئے اور اپنی خاتون کے لیے انہوں نے کپڑا خریدا، اور جیسے کپڑا لیا ویسے لے کے بھاگے. دکاندار سمجھا یہ چورا کے جا رہے ہیں، اس نے ان کا پیچھا کیا. اب آگے آگے وہ پیچھے پیچھے وہ یہاں تک کے دروازے تک پہنچ گئے. وہ دروازے بجا کے کھڑا ہو گیا، چلے بھائی صاحب آپ کو شرم نہیں آتی ہے کہ آپ کپڑا لے آئے اور پیسے بھی نہیں دیے؟ پہلے کیا سمجھتے ہو میں کوئی چور ہوں، کوئی بےمان ہوں، پیسے نہیں دوں گا؟ تو اگر آپ بےمانی تو دے جائے ہوتے. کا خطرہ یہ تھا کہ جتنی دیر میں آپ کا حساب کرے کہیں فیشن بدل نہ جائے. کس وقت کون سا جنون اس دنیا انسانیت پر طاری ہو جائے گا کوئی نہیں جانتا. دیوانے تو وہ ہیں جو فیشن کے پیچھے مر رہے ہیں، جس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. آپ یقین جانیے کہ انسانی زندگی کھلونا ہو کے رہ گئی ہے. جتنی بڑی طاقت والے پیسے والے ہیں وہ اس کھلونے کو صبح سے شام تک کھیلتے رہتے ہیں. صبح ٹی وی میں آیا آج کل فیشن یہ ہے، وہ دوڑ پڑے اس کے انتظام کرنے کے واسطے، شام کو معلوم فیشن بدل گیا. اس لیے ان کو تو اپنا مال بیچنا ہے. اور جب کوئی احمق بننے کے لیے تیار ہو، کسی ہوشیار نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ اگر لوگ دیوانہ بننے کے لیے تیار ہوں تو جو نہ بنائے وہ خود ہی دیوانہ ہے. لہذا عقلوں کو کھلونا بنا دیا گیا ہے، ذہنوں کو تماشا بنا دیا گیا ہے، اور ہر انسان اسی کے لیے دوڑ رہا ہے. کہاں طریقے سے خواتین خالی بتا دیے کہ آج کل فیشن یہ چل رہا ہے، وہ یہ سوچنے کی زحمت بھی نہیں کرتی ہیں یہ کام اچھا ہے برا ہے، ہماری شان کے مطابق ہے نہیں ہے، ہماری حیا و غیرت سے ہم آہنگ ہے یا نہیں ہے. وہ فیصلہ سے زیادہ ہونا چاہیے، ورنہ لوگ کیا کہیں گے. ارے کبھی یہ بھی سوچ لیا کیجیے کہ آپ کا خدا کیا کہے گا، کبھی یہ بھی خیال کر لیا کیجیے کہ آپ کا پیغمبر کیا کہے گا، کبھی یہ سوچیے کہ غیب کے پردے میں بیٹھنے والا کیا کہے گا، یا ہمیشہ یہی خیال ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، کہنے والے تو مر کے چلے جائیں گے، سامنا ان کا نہیں کرنا ہے، سامنا رب العالمین کا کرنا ہے. بہت ہی آپ نے تو ایک مسئلہ فیشن کا ہے کہ جس کے بارے میں طے کرنا مشکل ہوتا ہے کہ کس وقت صحیح راستہ کیا ہے اور آج کل کیا چل رہا ہے. اور وہی حال دور حاضر میں ملکوں کا ہو گیا ہے. اب جو کہیں پہلے تو انسانوں کی گنتی مشکل تھی، اب تو ملکوں کی گنتی مشکل ہے. آج معلوم حساب لگا ہے کہ دنیا میں مسئلہ ایک کے ملک پائے جاتے ہیں، صبح نہیں ہونے پائی، ابھی اخبار میں خبر چھپنے نہیں پائی، مطلب فلاں ملک میں انقلاب آ گیا ہے، اس کے دو ٹکڑے ہو گئے، یہ ایک ملک اور بڑھ گیا. اور کیا آپ نے کہیں ایسا ہوتا ہے کہ بڑھ گیا، کہیں ایسا ہے کہ گھٹ گیا. بارہ دنیا میں یہ سارے ملک پائے جاتے ہیں، ہر ملک کا کوئی نہ کوئی مالک ہوگا، ہر ملک کا کوئی نہ کوئی حاکم ہوگا، لیکن اتنی بڑی دنیا میں 100, 150, 200 جتنے ملک پائے جاتے ہیں یا جتنے پیدا ہونے والے ہیں، ان سارے ملکوں کی پہچان کیا ہے؟ توجہ کریں، آپ کا ملک، ہمارا ملک، ان کا ملک، ان کا ملک، سارے ملک، یہ یہاں کے رہنے والے، وہاں کے رہنے والے، ان ملکوں کی پہچان کیا ہے؟ جب کسی ملک کی پہچان آپ تلاش کریں تو متوجہ رہیں، جب کسی ملک کی شناخت کرنا چاہیں، جب کسی ملک کو پہچاننا چاہیں، تو ہمیشہ ملک پہچانوایا جاتا ہے اپنی چار دیواری سے. چار دیواری سے مطلب دیوار یہ نہیں ہے جس کو حدود اربع کہا جاتا ہے. فلاں ملک کتنا بڑا ہے، چلے اس کے مشرق میں فلاں ملک ہے، مغرب میں فلاں ملک ہے، شمال میں یہ ہے، جنوب میں وہ ہے، یعنی یہ چاروں حدیں معلوم ہو گئی، ملک معلوم ہو گیا. اب جو کہیں یعنی ہر ملک کے پہچاننے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس کی چاروں حدیں معلوم ہو جائیں، ملک معلوم ہو جائے گا. لیکن جب تک چاروں حدیں نہیں معلوم ہوں گی، اس وقت تک صحیح ملک معلوم نہیں ہو سکتا. یہی وجہ جو فتنے اٹھانے والے ہوتے ہیں وہ کبھی حدوں کو تحیر ہی ہونے دیتے. تاکہ آپ کہتے رہیے ہمارے ملک میں ہو کے ہمارے ملک میں، اور یوں ہی آپ کو دلوتے رہیے، تماشا دیکھنے والے تماشا دیکھتے رہے. تو ہر ملک پہچانا جاتا ہے اپنے حدود سے. اے پروردگار، تو نے اعلان کیا تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھوں میں ملک ہے. تو مالک یہ بتا دے تیرے ہاتھوں میں کون سا ملک ہے؟ توجہ کریں، تیرے ہاتھوں میں کون سا ملک ہے؟ میں ملکوں کے نام نہیں لینا چاہتا ہوں، آپ سب جانتے ہیں. تیرے ہاتھوں میں کون سا ملک ہے؟ یہ مشرق والا تیرا ہے، یا مغرب والا تیرا ہے، یا شمال کا ملک تیرا ہے، یا جنوب والا تیرا ہے، مشرق قریب، مشرق بعید، کون سا ملک تیرا ہے؟ توجہ کریں آپ. تو میں ایک لفظ گزارش کروں گا، اگر ملک خدا کو پہچاننا چاہتے ہو تو آسان طریقہ پہچاننے کا ہے، ملکوں میں چار دیواری قائم کر دو، بندوں کا ملک ہے. ملکوں کے حدود اربع طے کر لو، یہ بندوں کا ملک کہا جائے گا. ساری دیواروں کو توڑ دو، پروردگار کا ملک کہا جائے گا. ملک خدا میں یہ نہیں کہا جا سکتا مشرق میں یہ ہے، مغرب میں وہ ہے، شمال میں یہ ہے، جنوب میں وہ ہے. وَوَدَّ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق تو خود ہی اس کا ہے، مغرب تو خود ہی اس کا ہے. اس کے بارے میں کون کہے گا مشرق میں کیا ہے، مغرب میں کیا ہے؟ مشرق بھی اس کا ہے، مغرب بھی اس کا ہے. توجہ کیا آپ. تو سب کے ملک کی حدیں طے ہیں، جیسا بھی ہو، چاہے قانونی ہو چاہے عصری ہو، مگر حدیں طے ہیں. ملک پروردگار وہ ہے جس کی کوئی سرحد نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جب کبھی ملک خدا میں قانون خدا نافذ ہوگا، تو میں نے ایک لفظ کا معنی گھر جا کے سوچئے گا، جب کبھی ملک خدا میں قانون خدا نافذ ہوگا تو سرحدیں تلاش نہ کیجیے گا. یہی وجہ ہے کہ پروردگار نے اپنے ملک کے لیے قانون بنایا، تو وہ قانون نہ زمین کا تھا، نہ آسمان کا تھا، نہ انسانوں کا ہے، نہ جناتوں کا ہے، نہ فرشتوں کا ہے، سب اس کے ملک میں ہے، سب کے لیے ہے. یہ میں کل اس کی تفصیل گزارش کروں گا، آج بھی دو لفظ یاد رکھیے گا، سب کا ملک وہ ہے کہ جس میں قانون ہے اختیار نہیں ہے. مالک کا ملک وہ ہے کہ جہاں اختیار ہی اختیار ہے. سب کا ملک وہ ہے جس کی سرحدیں معین ہیں. ملک خدا وہ ہے جس کی کوئی سرحد معین نہیں ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، وہ ساری کائنات کا مالک ہے۔ اتنی بات تو ہماری سمجھ میں آ گئی۔ تو توحید پروردگار کا تقاضا یہ ہے کہ خدا کو مالک الملک مانا جائے، یعنی کل کائنات اس کی اور سارا اختیار اس کے ہاتھ میں۔ حد یہ ہے کہ الذی خلق الموت والحیات، موت و حیات بھی اسی کے ملک میں شامل ہے، موت بھی اسی کی ہے، حیات بھی اسی کے قبضے میں ہے، کل کائنات اس کے اختیار میں ہے، تو وہ کائنات کا مالک اور حقیقی مالک ہے۔ اگر اتنی دیر کی میری بات آپ پر واضح ہو گئی تو مجھے گزارش کرنا ہے، اب وہ پروردگار جو کل کائنات کا مالک، جو کائنات کا صاحب اختیار، وہ اپنے حبیب سے کہتا ہے میرے حبیب دعا کرو۔ توجہ کریں، وہ اپنے حبیب سے کہتا ہے میرے حبیب میری بارگاہ میں دعا کرو۔ کیا دعا کرنا ہے؟ قل اللہم مالک الملک، آپ کہیے پروردگار تو ملک کا مالک ہے، اب تو ملک پہچان لیا، اے پروردگار تو ملک کا مالک ہے، ملک خدا تو مالک ہو گیا، کل کائنات ملک خدا ہے اور قانون نہیں، واقعی اختیار یہ ہے ملک خدا۔ پروردگار تو مالک الملک ہے، تو پھر ملک منتسا، تو جس کو چاہتا ملک دیتا ہے۔ توجہ کرے، جب مالک الملک کہہ کے یہ کہا کہ جس کو چاہتا ملک دیتا ہے، اب تو اندازہ ہو گیا قانون والا نہیں، اسے وہ قانون والے ملک کا مالک نہیں ہے، وہ حقیقی ملک کا مالک ہے۔ تو جس کو چاہتا ملک دیتا ہے اور جس سے چاہتا ملک چھین لیتا ہے، تو صاحب اختیار ہے، جس کو چاہے دے دے گا، جسے چاہے گا لے لے گا۔ اب تو اندازہ ہو گیا کہ جو ملک خدا ہے اس کے بارے میں کہتا دعا کرو، میرے حبیب مجھ سے کہو کہ تو جس کو چاہے گا دے دیتا ہے، اب تم مجھ سے مانگو۔ جب بندہ خدا سے مانگے گا مالک الملک سے اور وہ ملک دے گا، تو اس کا دیا ہوا ملک قانون کی بازیگری نہیں ہوگا، اس کا دیا ہوا ملک واقعی اختیار ہوگا۔ یعنی اتنا اختیار تو ہونا چاہیے کہ اگر زمین سے اختیار دیا ہے تو جب تک چاہے گا مٹی رہے گی، جب مالک کے دیے ہوئے اختیار سے چاہے گا یہی سونا ہو جائے گی، جب تک چاہے گا پانی پانی رہے گا، جب چاہے گا تو ہاتھ کا دھون جواہرات بن جائے گا، جب تک چاہے گا آگ آگ رہے گی، جب چاہے گا آگ گلزار ہو جائے گی، جب تک چاہے گا پانی برستا رہے گا، جب چاہے گا بارش ہو جائے گی، جب تک چاہے گا چاند ایک رہے گا، جب چاہے گا سورج ہو جائے گا، جب تک چاہے گا آفتاب مغرب میں ڈوبے گا، جب چاہے گا نکل آئے گا۔ اس بڑے محمد والے عزیزان محترم، مگر کوئی اس کے مقابلے میں مالک نہیں ہے۔ انسان اپنا مالک نہیں ہے تو کائنات کا مالک کیا ہوگا؟ اپنا صاحب اختیار نہیں ہے تو کائنات کا صاحب اختیار کیا ہوگا؟ وہ جس کو اختیار دے گا وہ صاحب اختیار ہوگا، جتنا اختیار دے دے گا اتنے کے صاحب اختیار ہو جائے گا۔ اگر ہمیں کوئی اختیار دیا ہے تو اتنے کے صاحب اختیار ہم ہیں۔ اگر ہم کو صاحب اختیار کچھ نہ بنایا ہوتا تو نہ ہی ثواب کا پتا ہوتا نہ عذاب کا۔ توجہ کریں، وہ دنیا کو الٹ پلٹ چلنے کا اختیار نہیں دیا ہے، اٹھنے بیٹھنے کا اختیار تو ہم کو آپ کو بھی دیا ہے، کھانے پینے کا اختیار تو ہم کو بھی دیا ہے، چلنے پھرنے کا اختیار تو ہم کو بھی دیا ہے، اسی لیے تو حساب لیتا ہے کہ جو اختیار دیا تو اس کو کہاں استعمال کیا، جو ہم نے طاقت دی تھی اس کو کہاں استعمال کیا۔ تو دیا سب کو ہے، لیکن ظاہر ہے سب کو برابر تو دیا بھی نہیں جا سکتا۔ اگر عطا کرنے والا صاحب فہم ہے، اگر عطا کرنے والا حقیقتوں کو جانتا ہے تو کتنا ہی بڑا کریم کیوں نہ ہو، مگر سب کو برابر نہیں دے سکتا۔ آپ گھر سے نکلے اور ہزار درہم جیب میں لے کے نکلے اس عزم کے ساتھ، ارادے کے ساتھ کہ یہ محرم کا زمانہ ہے، راہ پروردگار میں بندگان خدا کی یاد میں اللہ کے غریب بندوں میں یہ تقسیم کر دیں گے. اب آگے بڑھے, جیسے گھر سے باہر نکلے ایک فقیر دکھائی دیا جو ہاتھ پھیلا کے سامنے آ گیا. ہزار درہم آج بانٹنے کے ارادے سے آپ نکلے ہیں تو کیا ہزار درہم اٹھا کے اسی کو دے دیں گے کہ فرصت ہو جائے؟ ایک آدمی مل گیا دے دیا, فرصت ہو گئی, کہاں دوڑ کے ڈھونڈتے پھریں گے, ان کو 10 دیا جائے, ان کو 20 دیا جائے, ایک کو دے دیا ہماری منت پوری ہو گئی. یہ کوئی یہ کرنے والا نہیں ہوتا ہے, اس لیے جو مانگنے والا ہے جیسے اس نے ہاتھ پھیلایا ہم نے اس کی اوقات کو دیکھا, اس کے حالات کو دیکھا, ہم نے کہ اس کے واسطے 100 درہم بہت ہیں. بہت ہی آپ نے, بلکہ اگر ہم نے 100 دے دیا تو ایک صاحب نے دے کے ٹوکا مولانا اب یوں نہ لٹائیے. ارے بیچارے کو 10 دے دیا ہوتا اس کا کام جل جاتا. کتنے صاحبان غیرت ہیں, صاحبان عزت ہیں جو ہاتھ پھیلا کے نہیں مانتے ہیں, ان کو دیئے تو کوئی ثواب بھی ہوگا, انہیں دینے کا کیا فائدہ ہوگا؟ غور کیا آپ نے؟ دوسرا آدمی ہمارے سامنے آیا وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے مگر ہم جانتے ہیں اس کے حالات کیا ہیں, ہم نے سوچا کہ 500 دے ہم دے دیا. اب کوئی آدمی کہے جناب اس نے مانگا تو 100 دیا, انہوں نے تو ہاتھ پھیلایا بھی نہیں اور آپ نے ان کو 500 دے دیا, یہ کیا طریقہ ہے؟ مگر سبھی ہی طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں. ہم نے کہا مسئلہ یہ نہیں ہے, اگر ہمارے اندر غرور ہوتا تو ہم انتظار کرتے سب ہاتھ پھیلائیں تو دیں گے, مگر میں مغرور نہیں ہوں, میں کریم ہوں اور نہ فہم نہیں ہوں, سمجھدار ہوں, میں جانتا ہوں کس کی اوقات کیا ہے, کتنا پیسہ کون سنبھال سکے گا, اس کے حوالے کر دیا تو بانٹنے والا تو بانٹ رہا ہے مگر لینے والے کے ہاتھ میں طاقت کتنی ہے, لینے والے کی جیب میں جگہ کتنی ہے؟ جب تک گنجائش نہ دیکھ لیا جائے, اگر دے دیا جائے تو خدا جانے کس راہ پر چلا جائے, خدا جانے کہاں جا کے پہل جائے. یہ تو دینے والے کا اپنا کمال ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ کچھ ایسے ہوں گے جو زندگی بھر مانگتے رہیں گے اور یہی شکایت رہے گی مانگتے ہیں خدا دیتا نہیں ہے, اور کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے ابھی ہاتھ پھیلایا بھی نہیں. خالی یہ کہ اگر خدا سے کہہ دیں ابھی منزل سوال نہیں آئی, لو سال اللہ, اگر خدا سے سوال کر دیں, اگر خدا سے کہہ دیں تو مالک ان کے کہنے کی بنا پر باقی لاش رکھنے کے لیے پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے گا, اس لیے کہ مالک سے بہتر اپنے بندے کو کون پہچانتا ہے. صلاحیت پیدا کرو, یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا کو یہ شکوا ہوتا ہے کہ مانگتے ہیں مگر ملتا نہیں ہے, مگر ایسے بندے بھی ہیں جو مانگتے ہیں تو ملتا ہے, ہاتھ نہیں پھیلاتے تو ملتا ہے. اس لیے جو مانگ کے لے کے مغرور ہو جائے انہیں نہیں دیا جاتا, جنہیں بغیر مانگے مل جائے بغیر سر سجدے میں جھکا دے انہیں کو دیا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. میں بات مختصر کروں تو پروردگار عالم جس کو اختیار دیتا ہے, جس کو واقعی ملک دیتا ہے, صاحب اختیار بناتا ہے. خالی قانون کے لفظوں میں نہیں لکھا جاتا ہے, یہ فلا علاقے کے مالک ہو گئے, واقعی خدا بندے کو صاحب اختیار بناتا ہے, مگر وہی بناتا ہے. تو تل ملک, تو جس کو چاہتا دیتا ہے اور جس سے چاہتا لے لیتا ہے, یعنی جو تھوڑا بہت اختیار ہے وہ بھی نہیں لے جاتا, اس کی بھی کوئی قیمت نہیں لے جاتی ہے. فکر آپ کو یاد ہی ہے جب جناب موسیٰ فرعون کے سامنے آئے اور کہا فرعون میں خدا کا نمائندہ ہوں, میں اپنے مالک کا پیغام لے کے آیا ہوں, میں جس خدا کو مانتا ہوں تو بھی مان لے. اب جو حلیہ جناب موسیٰ کا ہے, معمولی لباس, معمولی انداز, فرعون نے دیکھا, اپنے درباریوں کو دیکھا اور مسکرا کے کہا آپ کو ملاحظہ فرمائیے, آپ آئے ہیں مجھ سے اپنے خدا کا کلمہ پڑھوانے کے لیے, آپ کو اتنا ہوش بھی نہیں ہے کہ میرے اختیارات کیا ہیں. بہذہ الانہار تجری من تحتی, میرے قدموں میں نہریں جاری ہیں, یہ چلے ہیں مجھ سے بات کرنے کے لیے اور مجھ سے کلمہ پڑھوانے کے لیے آئے ہیں. تو فرعون نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ میں رب اعلیٰ ہوں, وہ تو قوم سے کہتا تھا. کاش میری بات ظاہر ہو. دیکھیے یہ جناب موسیٰ تو نہیں کہا کہ میں تو خود ہی رب اعلیٰ ہوں, تم کس خدا کا پیغام لے کے آئے ہو, بلکہ لوگوں کو سمجھایا یہ موسیٰ مجھ سے بات منوانے کے لیے آئے ہیں, یہ موسیٰ مجھے پہچانتے نہیں ہیں, میں اتنا بڑا صاحب اختیار ہوں کہ میرے قدموں میں نہریں جاری ہیں, یعنی جہاں میرا محل بنا ہوا ہے اس کے نیچے نہریں جاری ہیں. اتنا بڑا صاحب اختیار, اس کا مطلب کیا ہوا کہ اپنی مالکیت کو سمجھانے کے لیے. کاش میری باپ میرے بچوں تک منتقل ہو جائے. اپنے اختیار کو سمجھانے کے لیے کاہے کا حوالہ دیا, نہ خزانے کا حوالہ دیا, نہ لشکر کا حوالہ دیا, نہ درہم و دینار کا حوالہ دیا. حوالہ دیا میرے قدموں میں نہریں جاری ہیں. توجہ کیا؟ تو جب فرعون نے اپنی مالکیت کو سمجھانے کے لیے پانی کا سہارا لیا تو پروردگار نے کہا جس پانی کے صدقے میں یہ اپنی مالکیت کا اظہار کرنا چاہتا ہے تو اسے یہی لا کے اس کو سمجھایا جائے کہ مالکیت کسے کہا جاتا ہے. نہ جب تک محل میں رہا خدائی چلتی رہی اور جیسے دریا کے درمیان آیا ویسے جو دیا گیا تاکہ معلوم ہو جائے وہ دینا بھی جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے. اور دونوں مندر ایک جگہ دیکھ لیے, جو خدا بنا تھا وہ ڈوب رہا ہے, جو بندے خدا تھا وہ سب کو لے کے باہر نکل رہا ہے. اس طرح محمد بس. عزیزان محترم, یہ دو مرحلے دو منزلیں مختصر ہیں جو بطور نتیجے کے گزارش کر رہا ہوں. تو کل کائنات کا مالک کون ہے؟ پروردگار ہے. یہ ملک سارا ملک اس کا ہے. یہ سارا ملک اسی کا ہے, توجہ کریں. جب سارا ملک اسی کا ہے تو یہ تو ہم نے ساری دنیا میں دیکھا ہے, ملکوں سے لے کے گاؤں تک. جو کہیں کا صاحب اختیار ہوتا ہے وہاں کے صاحب اختیار بھی وہی طے کرتا ہے. آپ ایک دفتر کے آفیسر بنا دیے گئے, یہ دفتر آپ کے حوالے کر دیا گیا, یہ کارخانہ آپ کے حوالے کر دیا گیا, یہ فیکٹری آپ کے حوالے کر دی گئی. تو جس کا صاحب اختیار آپ کو بنا دیا گیا, اگر ورکر رکھنا ہوگا تو آپ رکھیں گے, اگر لیبر رکھنا ہوگا تو آپ پے کریں گے, اگر کلر رکھنا ہوگا آپ پے کریں گے, اگر آفیسر بنانا ہوگا آپ بنائیں گے. اس لیے جو اس علاقے کا صاحب اختیار ہے, نہیں توجہ کی, ابھی تو دیکھنا ہے کہ کون خدا کو مالک الملک مانتا ہے. یا سب خالی کہتے ہیں خدا تو مالک الملک ہے, باہر کہتے ہیں وہ مالک الملک ہے, اندر سب اپنے کو سمجھتے ہیں. توحید کا تقاضا یہ ہے کہ کائنات ایک ملک ہے, خدا اس کا مالک ہے, لہذا اسے واقعی مالک الملک مانا جائے. اگر نہ مانا گیا تو شرک ہو جائے گا, توحید نہ ہوگی. توجہ کیا آپ نے؟ تو اگر میں اس چھوٹے سے خطے کے کارخانے کا مالک کہا جاتا ہوں تو کارخانے میں لیبر سے لے کے انجینئر تک جتنے ہوں گے سب میرے موجن کیے ہوئے ہوں گے. کارخانہ بنایا میں نے, فیکٹری کھولی میں نے, اور چار آدمی ایک صاحب کو لیے چلے آ رہے ہیں. میں نے کہا آپ کی تعریف کہ یہ آپ کے آگے مینیجر ہیں. آپ سن رہے ہیں میری بات نہیں؟ چار آدمی ایک صاحب کو لے کے آئے. میں نے کہا ان کو میں پہچانتے, ارے آپ بھی پہچانتے, یہ آپ کے کارخانے کے مینیجر ہیں. میں نے کہا بنایا کس نے؟ کہ ہم لوگوں نے میٹنگ کر کے آپ کے کارخانے کا مینیجر ان کو بنا دیا. میں نے کہا کارخانہ آپ کے پاس کب تھا؟ کارخانہ آپ کا تھا, کارخانہ میرا مینیجر بنائیں گے آپ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کارخانے پر قبضہ کرنے کا کوئی ارادہ ہے؟ اس کے پیچھے کوئی سازش چل رہی ہے؟ ورنہ ظاہر میرا کارخانہ ہے تو چپراسی سے لے کے اور آفیسر تک میں طے کروں گا. اگر گاؤں کے صاحب اختیار آپ ہیں تو اول سے لے کے آخر تک سب آپ طے کریں گے. جو جہاں کا صاحب اختیار ہے, توجہ کریں, جو جہاں کا صاحب اختیار ہے وہاں کے چھوٹے سے لے کے بڑے تک سارے عہدے دار وہ طے کرے گا. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ خدا کو مالک الملک کس معنی میں مانا جاتا ہے. بھائی اگر یہ ملک واقعی ملک خدا ہے تو اس کے سارے منصب دار خدا ہی کے بنائے ہوئے تو ہو گئے. یہی وجہ ہے کہ جنہوں نے ملک خدا مانا تھا آدم کو مانا اس لیے کہ خدا نے زمین بنایا, نوح کو مانا اس لیے کہ خدا نے نبی بنایا، ابراہیم کو مانا اس لیے کہ اس نے خلیل بنایا، موسیٰ کو مانا اس لیے کہ اس نے کریم بنایا، عیسیٰ کو مانا اس لیے کہ اس نے کلمہ بنایا، پیغمبر کو مانا اس لیے کہ اس نے حبیب بنایا، اور جب کسی کو مانیں گے تو اسی کو مانیں گے جس کو وہ بنائے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور اس مقام پر ایک لفظ گزارش کرنا چاہتا ہوں جو سب کو زبانی یاد ہے، لہذا ملک ملک خدا ہے، یہاں کا صاحب اختیار جو بھی ہوگا پروردگار عالم ہی اس کو معین کرے تو اس کا صاحب اختیار ہوگا۔ اسی لیے جب پیغمبر سے کہا تو یہ نہیں کہا کہ پیغمبر آپ کسی کو حاکم بنا دیجئے، یہ تو روزیہ سنتے رہتے، یہ نہیں کہا کہ پیغمبر آپ کسی کو مولا بنا دیجئے، آپ کون بنانے والے، آپ کیسے بنائیں گے، یہ آپ کا ملک نہیں ملک ہمارا ہے، بلغ ما انزل الیک، وہ پہنچائیے جو خدا کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اس لیے کہ جس کا ملک ہے حاکم وہی بنائے گا، آپ کو ہم نے بنایا تو آپ بھی جس کو بنائیں گے وہی ہوگا جس کو ہم کہیں گے، اسی لیے ہارون کا نام بھی لے لیا، ہارون کا نام بھی لے لیا، مگر موسیٰ یہی کہتے رہے پروردگار تو وزیر بنا دے تاکہ مالکیت کے اقرار میں فرق نہ پیدا ہونے پائے۔ کسی نبی نے خدائی کارخانے میں کوئی مداخلت نہ کی، کسی ولی خدا نے اپنے اختیارات کا اظہار نہیں کیا، ملک ملک خدا ہے، تو عز و منتشا تو ذل و منتشا، جس کو چاہے گا ملک دے گا، جس سے چاہے گا لے گا، جس کو چاہے گا عزت دے گا، جس کو چاہے گا ذلیل کر دے گا، جب وہ ملک دیتا ہے تو عزت بھی دیتا ہے۔ من ایک لفظ کیسے پہچانیے گا، جب وہ ملک دیتا ہے تو عزت بھی دیتا ہے، اور وہ جب ملک دے لیتا ہے تو عزت بھی نہیں رہ جاتی۔ اپنے دریا میں فرعون کو اسی لیے ڈبویا تاکہ با عزت مرنے بھی نہ پائے، اپنی زمین میں قارون کو اسی لیے دھنسایا تاکہ با عزت موت بھی نہ آنے پائے، اس لیے جب وہ ملک لے گا تو پھر عزت بھی برقرار نہ رہے گی۔ اب پہچاننا ہے تو پہچان لو، پہچان لو خدا کا دیا ہوا ملک حسین کے پاس تھا یا یزید کے پاس تھا، یہ لاکھوں کروڑوں کے مجمعے میں ساری دنیا میں نام حسین کا عزت کے ساتھ لیا جانا، بلکہ نام حسین کا علامت عزت بن جانا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ وہ ہے جن کو خدا نے صاحب ملک بنایا تھا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور اسی لیے میں نے عرض کیا تھا جو صاحب اختیار ہوتا ہے اگر وہ اختیار دے گا تو اس کے اختیار کی شان کچھ اور ہوگی، اسی لیے آپ نے دیکھا ہم صاحب اختیار نہیں ہیں، ہمارے سامنے مٹی ہے وہ مٹی رہے گی، ہمارا جی چاہے زندہ رہے یا خود بھی مٹی میں مل جائے، مگر ہمارے کہنے سے مٹی میں کوئی تغیر نہیں پیدا ہونے والا ہے، ہم کو اللہ کا دیا ہوا اختیار حاصل نہیں ہے، جب مٹی کے اندر چلے گئے تو چار دن کے بعد مٹی میں مل گئے، مگر جن کو خدا نے صاحب اختیار بنایا ہے جب چاہو سو سال کے بعد، ہزار سال کے بعد، بارہ سو سال کے بعد، چودہ سو سال کے بعد، اب بات آ گئی ہے تو ایک جملہ گزارش کرنا چاہتا ہوں اسے پہچانیے گا تاکہ میرا موضوع مکمل ہو جائے، زیادہ تفصیلات کا موقع نہیں رہ گیا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پروردگار اپنی مخصوص مصلحتوں کی بنیاد پر اپنے نیک بندے، اپنے اولیاء، اپنے مخلص عبادت گزار بندے ان کو حالت مصیبت میں برداشت کرتا ہے کہ اس کے بغیر ان کے کمال کا اظہار نہیں ہوگا۔ یہ خود ایک مستقل موضوع ہے، یہ لوگ میں نے اس لیے کہہ دیا ہے کہ کبھی آپ پریشانیوں پڑ جائیں تو فریاد نہ کریں، اللہ مہربان ہے، اللہ جانتا ہے کہ میں مومن ہوں، مسلمان ہوں، نمازی ہوں، روزے دار ہوں، اور اس کے بعد بھی پروردگار ہماری پریشانیوں کو دور نہیں کرتا، یہ ہماری معرفت کی کمی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ میں تو روز ہی سنتا رہتا ہوں، یہ فریاد روز سنتا رہتا ہوں، پتہ نہیں کیا بات ہے، نماز برابر پڑھتے ہیں، روزہ برابر رکھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، کار خیر بھی کرتے ہیں، یہ کام بھی کرتے ہیں، وہ کام بھی کرتے ہیں، مگر 2 مہینے ہو گئے بیماری جاتی نہیں، تو کیا یہ نماز ڈاکٹر کی فیس ہے؟ بھائی نماز کا کی بیماری سے کیا تعلق ہے؟ آپ اس لیے پڑھتے ہیں کہ بیماری چلی جائے، اگر اس لیے پڑھتے ہیں مت پڑھیے، محنت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، نماز پڑھی جاتی ہے قربت اللہ تعالیٰ کو قرب خدا حاصل ہو جائے، چاہے صحت رہے چاہے بیماری رہے، اس کا نماز سے کیا تعلق ہے؟ لیکن چونکہ انسان کے معرفت ہے، کچھ جانتا تو ہے نہیں، خالی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے، یہ جتنے حرف شکایت ہیں یہ سب غلط ہیں، انسان کو سوچنا چاہیے، مالک جتنا ہمارے حال پر مہربان ہے اتنا کوئی مہربانی کرنے والا نہ ہے نہ ہو سکتا ہے، قربان جائیے، عجب فقرہ میرے اور آپ کے چوتھے امام نے پروردگار عالم کے احسانات کو شمار کرتے ہوئے یہ کہا کہ جتنی منزلیں پیدائش کی تھیں ان ساری منزلوں سے گزرنے کے بعد جب مالک نے ہم کو دنیا میں بھیجا تو یہاں بھیجنے کے بعد پہلا کرم یہ کیا کہ ہمیں ان کے گود میں دیا جو مہربان ماں تھی، اب ذکر آ گیا ہے معرفت خدا کا تو اس جملے پر بھی توجہ کریں گے، رکھا پہلے تو ماں کے شکم میں رکھا، دنیا میں بھیجا تو ماں کی گود میں رکھا، باقی کے حوالے کر دیا ہوتا، لیکن ہم تو تجربہ کر کے سمجھ گئے کہ مالک کی مصلحت کیا ہے، صبح دفتر جانا ہے 7 بجے دفتر جانا ہے، 11 بجے یہاں سے نکلے، گھر پہنچتے پہنچتے 11:30 بج گئے، کھانے پینے کے بعد 1 بجے لیٹے اور 2 بجے بچہ چونک کے اٹھ گیا اور رونا شروع کر دیا، اب دیکھیے بابا جان کا جلال، اور کسی پر تو بس چلتا نہیں، دفتر جا کے جلال دکھلائیں گے سلامتی سے گھر واپس آئیں گے، یا سارا جلال کس سے دکھلائیں گے؟ بیچارے کمسن بچے وہ جو جانتا بھی نہیں ہے کہ میرے رونے سے کس کو تکلیف ہو رہی ہے، کس کو آرام ہو رہا ہے، ایک پتا ڈانٹ دیا بچہ اور رویا، اس لیے دیکھا لہجہ وہ دیکھا جس کے بعد تو رونا چاہیے، یہ ڈانٹے چلے جاتے ہیں اس کے گریے میں اضافہ ہوتا جاتا، ادھر گریا بڑھ رہا ہے تو غصہ بڑھ رہا ہے، آخر میں جب کچھ بس نہ چلا تو ماں سے خطاب کر کے اٹھا دے پھر 2-4 پائی سے، میں اس مقام پر ایک لفظ کبھی کبھی کہہ دیا کرتا ہوں، خدا کرے کوئی نہ سمجھے، یہ کام اگر ماں نے کر لیا ہوتا یہ دن دیکھنے ہی میں نہ آتے، مگر 9 مہینے شکم میں رکھا اسے یہ جلال نہیں آیا، غور کیا آپ نے؟ اس کے بعد ماں نے اپنی گود میں رکھا، خون جگر پلا دیا، زحمتیں برداشت کی، رات کی نیند حرام ہو گئی، مگر اٹھا کے دیتا نہیں ہے، یہ پروردگار کا کرم تھا کہ بے رحم باپ کی گود میں نہیں رکھا، مہربان ماں کی گود میں رکھا، اس لیے ماں کا نام ہی ہو گیا مادر مہربان، اور کیا آپ نے؟ یہ مالک کا کرم ہی تو اور کیا ہے، ورنہ انسان کے اختیار میں تو کچھ نہیں تھا، پروردگار عالم نے جس عالم میں رکھا اسی عالم میں انسان آیا، تو مالک اپنے بندوں میں جتنا مہربان ہو اتنا کوئی مہربان نہیں ہے، جب ماں سے زیادہ، باپ سے زیادہ، عزت سے زیادہ، ہر ایک سے زیادہ، ہر ایک انبیاء و مرسلین سے زیادہ خدا اپنے بندوں پر مہربان ہے، اس لیے کہ ساری کائنات میں جو رحمت للعالمین تھا اسے بھی اسی نے رحمت للعالمین بنایا تھا، وہ بھی اس کی رحمت ہے کہ نمونہ ہے، تو جتنا خدا اپنے بندے پر مہربان ہے اتنا کوئی مہربان نہیں، ہم خود اپنے اوپر اتنے مہربان نہیں ہیں جتنا خدا ہم پر مہربان ہے، اس کو بطور عقیدے کے سمجھ لیجیے اور تجربات سے بات میں سمجھتے رہیے گا، اگر واقعا انسان اس حقیقت کو جانتا ہے تو اگر وہ بیمار رہتا ہے تو آپ کو بیمار رہنے میں کیا تکلیف ہے، اگر وہ غربت میں رکھنا چاہتا ہے تو آپ کو غریب رہنے میں کیا پریشانی ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے حق میں غربت ہی مسئلہ ہو، آپ کے حق میں یہ بیماری ہی مسئلہ ہو، وہ مسئلہوں کو جانتا ہے آپ کو نہیں جانتے ہیں، یا اس کے علم کو چیلنج کرنے کا خیال پیدا ہو گیا، کتنی سی بات ذہن میں رکھیے گا، زیادہ پروردگار اپنے بندوں پر مہربان ہے جس عالم میں رکھے گا، بندے کو مطمئن رہنا چاہیے کہ میرا مالک اسی حال میں اگر رکھنا چاہتا ہے تو اسی حال میں ہم کو رہنا ہے، اس کے علاوہ انسان کو مزید کچھ سوچنے کا حق نہیں ہے. یہ تو انسانوں کی عادت ہے جو فریاد کیا کرتے ہیں, مگر جو واقعا اللہ کے مخلص بندے ہوتے ہیں, جن کا ایمان حکمت پروردگار پر ہوتا ہے, وہ کسی حال میں رہیں نہ شکوا نہ شکایت نہ فریاد, جس حال میں ہیں اسی حال میں. یہی وجہ ہے ایک سوئی چبھ جائے انگلی میں تو فریاد کرنا ہمارا کام ہے. توجہ کریں, اور 1951 زخم لگ جائے اور نفس مطمئن رہ جائے. وہ جانتے ہیں کہ مالک کی مصلحتیں کیا ہیں اور مالک کس چیز کے پس منظر میں اپنے بندے کو کون سا مرتبہ دینا چاہتا ہے. اب وقت تمام ہو گیا, انشاءاللہ کل مزید تفصیلات گزارش کروں گا. لہذا اتنا ایمان انسان کا حکمت الہی پر ہونا چاہیے کہ پروردگار جس عالم میں رکھے اس عالم میں رہے, اور اگر فریاد کرنا ہے تو اسی سے فریاد کرے. خبردار کسی غیر کے سامنے جا کے مالک کی شکایت نہ کرے, اس سے زیادہ پروردگار کو اور کوئی چیز ناگوار نہیں ہوتی. میری شکایت بندوں سے کرو گے, کیا بندہ میرے مقابلے میں کام آ سکتا ہے؟ تو جو اللہ کے مخلص بندے تھے, جو اللہ کے نیک بندے تھے, ان کا مکمل ایمان پروردگار پر تھا. اس لیے منع کیا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مالک اپنے بندوں کو پریشانیوں میں دیکھتا ہے, مظلوم دیتا ہے, ہر طرح کا ستم بندے پر ہو رہا ہے, خدا دیکھتا ہے, مگر اس مظلومیت کو برداشت کر لیتا ہے, اس لیے کہ بندے کو اس کے عوض میں کچھ ملنے والا ہے, اور بغیر اس مظلومیت کے ملنے والا نہیں ہے. لہذا پروردگار بہت مہربان ہے, مگر میرے بندے اس مصیبت کو برداشت کر لے. ابراہیم تم آگ میں چلے جاؤ, ہم اگر آگ میں تمہارے جانے کے بعد آگ کو بجھا سکتے ہیں تو پہلے بھی بجھا سکتے تھے, مگر تمہیں کون سا مرتبہ ملے گا, تمہیں کون سا درجہ ملے گا؟ تم آگ میں چلے جاؤ گے, آگ بھی بجھائے گی, درجہ بھی مل جائے گا, مرتبہ مل جائے گا, خلیل کہے جاؤ گے, چلے تو جاؤ وہاں تک. اللہ اپنے بندوں کو مصائب اس لیے دیکھ لیتا ہے تاکہ اس کے مقابلے میں کوئی ایسا اجر دیا جائے, کوئی ایسا مرتبہ دیا جائے جو اس کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا. اللہ کے نیک بندوں کا یہی ایمان تھا جو ہر منزل پر ان کے نفس کو نفس مطمئن بنائے گا, ورنہ کون ایسا ہوتا ہے جو راحتوں سے پریشانیوں میں جانا چاہے, کون ایسا ہے جو سکون و اطمینان کی منزل سے نکل کے پریشانیوں کی منزل میں جانا چاہے. ہر آدمی پریشانی میں اطمینان ڈھونڈتا ہے, مگر اللہ کے نیک بندے ہر حال میں مطمئن رہتے ہیں, صرف اس لیے کہ مالک جو ہمارے ساتھ برتاؤ کرے گا وہ یقیناً اس سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا جیسا برتاؤ ہم سمجھتے ہیں. یہاں تک میں آپ کو لے آیا تاکہ مالکیت کے لیے آخری جگہ گزارش کروں اور بات تمام ہو جائے. اے پروردگار, تیرے بندوں نے بہت مصیبتیں برداشت کی, تیری راہ میں لاکھوں زحمتوں کا سامنا کیا, اب جب مر کے چلے گئے تو کم سے کم قبر ہی میں جا کے آرام کریں. میرے مالک, ان تیرے نیک بندے, تیرے مخلص بندے, کوئی ان کی قبر کو کھولنے نہ پائے, کوئی ان کی قبر کو ہاتھ لگانے نہ پائے. زندگی میں بہت مصائب برداشت کیے, اب قبر میں تو جا کے چین سے سو جائیں. پروردگار نے کہا جتنی تم کو محبت ہے میرے بندوں سے, میں نے ایک لفظ کہا ہے جو بچے نہ سمجھے انہیں آپ سمجھا دیجیے گا, تاکہ آپ سمجھیں کہ خدا جب مالکیت دیتا ہے تو بندے کی شان کیا ہوتی ہے. پروردگار, یہ تیرا بندہ مصائب برداشت کر کے دنیا سے گیا ہے, قبر میں تو چین سے سو جائے, اس کی قبر کھلنے نہ پائے. اگر کوئی ظالم اس کی قبر کو ہاتھ لگانا چاہے تو ہاتھ ٹوٹ جائیں, اگر کوئی ظالم ادھر نگاہ کرنا چاہے تو آنکھیں پھوٹ جائیں. تیرا بندہ مرنے کے بعد تو سکون سے رہے. پروردگار نے کہا مجھے مشورہ نہ دو, اگر ظالم یہ ظلم بھی کرنا چاہے گا تو جیسے زندگی میں اتنا ستایا میں نے برداشت کیا, میرا بندہ تھا مگر میں نے برداشت کیا, اگر یہ قبر کو ہاتھ لگائے گا تو میں اسے بھی برداشت کر لوں گا. اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ اس کے پیچھے ایک بڑی مصلحت پائی جاتی ہے. کاش میری بات آپ کے ذہنوں تک منتقل ہو جائے. عزیزو, دل تو یہی چاہتا تھا کہ جو اللہ کی راہ میں قربان ہو کے چلے گئے, جو اللہ کے نیک مخلص بندے چلے گئے, تو ان کی قبر کو ہاتھ نہ لگانے پائے, لیکن تاریخ میں کتنے واقعات دیکھے، آج ان کی قبر کھولی جا رہی ہے، کل ان کی قبر کھولی جا رہی ہے، کبھی ہور کی قبر کو ہاتھ لگایا جا رہا ہے، کبھی جناب آمنہ، کبھی یہ مظلوم، کبھی وہ مظلوم، یہ کیا ہو رہا ہے؟ پروردگار تیری مہربانیاں ان بندوں پر کہاں چلی گئیں؟ اگر کوئی ان خبروں کو ہاتھ لگائے تو کیوں نہیں فساد نازل ہو جاتا؟ پروردگار نے جب مجھے مشورہ نہ دو، میں اس ظلم کو بھی اپنے بندوں کے لیے برداشت کر لوں گا، کم سے کم جب قبر کھلے گی، نہیں تو جو کہ عزیزوں میں نے کیا کہا، کم سے کم جب قبر کھلے گی اور لوگ لاش کو دیکھیں گے تب تو اندازہ ہو جائے گا کہ کس پر مرچی حکومت کرتی ہے اور کون وہ ہے جس کو ہم نے صاحب اختیار بنایا۔ ایک دو دن کی بات رہی ہے، ہزار سال کے بعد جب غور کی قبر کو کھولا گیا، تاریخ کا واقعہ سنتے رہتے ہیں، اتنا زمانہ گزر جانے کے بعد جب جناب حور کی قبر کو کھولا گیا، دیکھے شہید راہ خدا کیسے زندہ ہوتا ہے، کیسے کہا جاتا ہے کہ راہ خدا میں قتل ہونے والے زندہ ہوتے، ذرا دیکھ تو لیا جائے تو دیکھا پیشانی میں ایک رومال بندھا ہوا ہے، یہ رومال کیسا ہے؟ بتانے والے نے کہا یہ وہی رومال تو ہے جو فرزند رسول نے آخر وقت میں زخم سر پر باندھ دیا تھا، کہا یہ تیرا مقدر ہے، یہ میری مادر گرامی کروں گا، کہا رہا کہ یہ دختر پیغمبر کا رومال ہے، تو اس سے بڑا تبرک کیا ہو سکتا ہے، کیوں نہ اس رومال کو لے لیا جائے۔ جیسے رومال کو ہاتھ لگا خون تازہ جوش مارنے لگا، ایک پروردگار اتنا بڑا ظلم مرنے کے بعد ہو رہا ہے، تو نے کیوں برداشت کر لیا؟ کہ اگر میں برداشت نہ کروں گا تو کیسے معلوم ہوگا کہ میری راہ میں مرنے والے کیسے زندہ ہوتے ہیں؟ پروردگار اپنے نیک بندوں کے مراتب کی وضاحت کے لیے ان سارے مصائب کو برداشت کرتا ہے جو اللہ کے نیک بندوں پر وارد ہوتے ہیں، تاکہ معلوم تو ہو جائے یہ شخصیتیں اور ہیں اور مٹی میں مل جانے والے اور ہوتے ہیں، قبر میں جانے کے بعد جو بے نشان ہو جائے وہ اور ہوتے ہیں، قبر میں جانے کے بعد بھی جن کے جسم میں خون تازہ رہے وہ اور ہوتے ہیں، اسی لیے جن کو اللہ نے صاحب اختیار بنایا تھا اتنا صاحب اختیار بنا دیا کہ ان کے دیار و جوار میں پر دفن ہو جائے تو فشار قبر سے محفوظ ہو جائے۔ اے انصار حسین ابن علی، تمہاری عظمتوں پر ہماری جانیں قربان ہو جائیں، بے ابی انتم و امی، تم پر ہم نہیں ہمارے ماں باپ قربان، صرف تم بتاؤ بطل ارض اللتی فی حاضف انتم، تو خود طیب و طاہر پاک و پاکیزہ اس زمین میں دفن ہو گئے، وہ زمین پاک و پاکیزہ ہو گئی۔ یہ حسین ابن علی کے وہ چاہنے والے تھے کہ دنیا کا سارا خون جس زمین پر بہ جائے وہ زمین پاک بھی ہو تو نجس ہو جائے، مگر ان کا خون جہاں بہ جائے وہ زمین طیب و طاہر ہو جائے، وہ زمین پاک و پاکیزہ ہو جائے۔ یہ راہ خدا میں قربان ہونے والے، یہ حسین کے ساتھ راہ خدا میں قربانی دینے والے، اور کیسے کیسے قربانی دینے والے، دسترخوان پر بیٹھے کھانا کھانا چاہتے ہیں، کسی کی آواز آئی، اٹھے دروازے پر آئے، کون؟ کہ انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں، ارے میرے مولا کا قاصد، خیریت تو ہے؟ کہا تمہارے مولا کا خط لے کے آیا ہوں، خط لیا آنکھوں سے لگایا سر پر رکھا، خط کو کھولا، من الحسین ابن علی الی الرجل الفقیہ حبیب ابن مظاہر الاسدی، یہ خط حسین ابن علی کا ہے، ایک مرد فقیہ، ایک مرد بافہم حبیب ابن مظاہر کے نام، اے حبیب تمہیں اتنا تو معلوم ہی ہے کہ پیغمبر سے ہمارا رشتہ کیا ہے، تم یہ جانتے ہو کہ پیغمبر سے ہماری قرابت کیا ہے، اگر یہ نہیں جانتے ہو کہ ہمارے حالات کیا ہے تو یہ معلوم ہو جائے ہم مصیبتوں میں گھرتے جا رہے ہیں، ہم چاروں طرف سے نرغ آدھا میں گھرے جا رہے ہیں، اے حبیب اگر ممکن ہو تو ہماری مدد کے لیے آؤ۔ جناب حبیب نے خط کو پڑھا، خاموش ہو کے بیٹھ گئے، زوجہ نے پوچھا کس کا خط ہے، کہا میرے مولا، میرے آقا حسین ابن علی کا خط ہے، کہا کیا لکھا ہے، کہا لکھا ہے کہ ہم مصیبتوں میں گھرتے جا رہے ہیں، اگر ممکن ہو تو ہماری مدد کے لیے آؤ. زوجہ نے کہا حبیب تو ارادہ کیا ہے؟ کہ آپ تمہیں تو معلوم ہے کہ زمانے کے حالات کتنے خراب ہو گئے ہیں، کوئی کیسے جائے گا حسین کی مدد کے لیے؟ کہا اچھا اگر تم نہیں جانا چاہے تو تم جیل سے بیٹھو، تم چین سے بیٹھو، میں جاؤں گی اپنے مولا کی مدد کے واسطے، میں جاؤں گی اپنے آقا کے دوسرے کے واسطے. کہا مومنہ میں اور آقا کے بلانے پر نہ جاؤں، میں چاہتا تھا تیرا ایمان بھی تو سامنے آ جائے. یہ کہہ کے اٹھے، دروازے کے باہر آئے، غلام کو بلایا، یہ میرا رہبر ہے، لے چل کے فلاں مقام پر میرا انتظار کرنا، حالات خراب ہیں، میں کسی صورت سے باہر تک پہنچ جاؤں گا تاکہ جاؤں اپنے آقا کی مدد کے لیے، بس 3-4 منٹ. اب متوجہ انشاءاللہ بھوت روئے گے. غلام گھوڑے کو لے کے چلا اس مقام پر جہاں حبیب نے کہا کھڑا انتظار کر رہا ہے. حبیب راستے بدلتے ہوئے مختلف گلیوں سے ہوتے ہوئے جب اس منزل کو پہنچے جہاں غلام انتظار کر رہا تھا تو ایک عجب منظر دیکھا گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو جاری اور غلام یہ سمجھا رہا ہے اے اسب باوفا رونے کی کوئی بات نہیں ہے، اگر میرا آقا نبی آ سکا تو میں چلوں گا فرزند رسول کی مدد کے لیے. یہ منظر دیکھا اور بے قرار ہو کے آواز دی نبی کے لال مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ آپ پر وہ وقت آ گیا ہے کہ جانور آنسو بہا رہے ہیں، غلام قربان ہونا چاہتے ہیں، قریب آئے گھوڑے پر سوار ہوئے، مجھے غلام کو دیکھا، تو نے وفا کا حق ادا کر دیا، جا میں نے تو یہ راہ خدا میں آزاد کر دیا. کہا کہ یہ کیسا انصاف ہے، اپنی خدمت کا وقت رہے تو اپنے ساتھ رکھا جائے، فاطمہ کے لال کی خدمت کا وقت ہے تو الگ کر دیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا میں آپ کے ساتھ چلوں گا. حبیب نے غلام کو ساتھ لیا، بس مجلس تمام ہو رہی ہے، چلے جب منزل سے قریب پہنچے تو حسین نے آواز دی میرے چاہنے والوں چھو، میرے چاہنے والوں پڑھو استقبال کرو، میرا بچپن کا جانے سار آ رہا ہے، میرا بچپن کا دوست حبیب آ رہا ہے. اصحاب اٹھے بلکہ حبیب کا استقبال کیا. اب جو حبیب آئے اور اصحاب میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، شدہ شدہ یہ خبر خیمے میں پہنچی. آخری جملہ ایک پتہ ثانیہ زہرا نے کہا فضا جب سے ہم گھر سے نکلے ایک ہی خبر آتی ہے کہ میرے بھیا کے دشمن آ رہے ہیں، خون کے پیاسے آ رہے ہیں، لیکن اب کون آیا ہے؟ یہ اصحاب میں ہلچل کیسی پائی جاتی ہے، ذرا پتہ لگا کے آؤ. رونے والوں فضا میرے خیمہ کے قریب آئی، پلٹ جائے کہ بیوی مبارک ہو، آقا کا بچپن کا جانے سار حبیب آیا ہے. سن سکو گے غیرت داروں، زینب نے کہا فضا پلٹ کے جاؤ، جا کے حبیب سے ہمارا سلام بھیجو. کہنا حبیب تم نے بڑا کام کیا جو میرے بھیا کی مدد کے لیے آ گئے. بھیا سننا تھا، جیسے ہی فضا نے سلام پہنچایا حبیب بیٹھ گئے، خاک کربلا کو سر پر رکھا، منہ پر تماچے مارے، ارے سیدانیوں پر یہ وقت آ گیا، علی و فاطمہ کی بیٹیوں پر یہ وقت آ گیا کہ غلاموں کو سلام کہلا دیجیے. میں کہوں گا حبیب یہ تو مصائب کی ابتدا ہے، یہ تو مصیبتوں کی ابتدا ہے. جب زینب سلام کہوا رہی ہے، جب مصیبت آخری منزل میں آئے گی تو حسین کہیں گے بیٹا، جب قید شام سے چھٹ کے مدینے جانا تو میرے چاہنے والوں سے میرا سلام کہنا اور کہنا چاہنے والوں جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا، جب کسی غریب و بے کس کا ذکر آئے تو ویسے آنسو بہانا جیسے میری ماں فاطمہ، واہ حسینہ واہ حسینہ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا بار الہ جملہ مومنین و مومنات کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما. جو بیمار ہیں بحق بیمار کربلا انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما. پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و شرک و نفاق کو سرنگون فرما، انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اصحاب و انصار و عوان میں شمار فرما. ماتم حسین یا حسین یا حسین.
يا حسين 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 حي يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين
Marata, Zara, Zoya, Zale, 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 Marata,
Thank you.